الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. ایک سنت آپ کو بتلاتا ہوں، اس زمانے میں اس سنت کو زندہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت سنت موقعدہ، فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت موقعدہ، ان دونوں سنتوں کی پہلی رکعت میں الحمد و شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں الحمد و شریف کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنت ہے. آج کے اس مبارک اجتماع سے نیت کر کے اٹھو کہ پوری زندگی اس سنت پر عمل کریں گے. اس کا فائدہ میں آپ کو بتلاؤں. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات سوتے وقت پر کیا پڑھوں مجھے بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو. پھر آگے حضور نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم اور قیمتی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون ایسی صورت ہے کہ اس میں شرک سے صفائی ہے. ایک مومن کا ایمان شرک سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے. اس صورت کی برکت سے ایمان بری ہو جاتا ہے شرک سے. اب آپ فجر کے اندر سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو پورا دن انشاءاللہ شرک سے اللہ ہمارے ایمان کو پاک رکھیں گے. مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی, رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی, تو اللہ اس کی برکت سے پوری رات ایمان کو شرک سے پاک اور صاف رکھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ صفائی پہلے ہوتی ہے, خوشبو بعد میں لگائی جاتی ہے. آج جمعہ کے دن آپ نے غسل کیا, صفائی حاصل کی, اس کے بعد آپ نے عطر لگایا, یہ دوسری سنت ادا کی. تو قل ہو اللہ احد والی صورت میں ایمان کی مضبوطی ہے, ایمان کی پختگی ہے, ایمان کی انرجی اور وٹامنس ہے. تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے شرک سے ایمان کو صاف کر دیا, دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ کے ایمان کی انرجی دل دماغ میں فٹ کر دی, تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ایمان کو ارتداد سے بچا کر کے رکھیں گے. یہ اس سنت کا بہت بڑا فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے آج کے ماحول میں جبکہ ہر طرف ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو رہی ہے, ایمان پیور بہت کم نظر آتا ہے, ایسے زمانے کے اندر اگر اس مبارک سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے ایمان کو پاک صاف رکھیں گے, اور قل ہو اللہ کی برکت سے اللہ ایمان کو مضبوط کریں گے. قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی, اللہ ان کو دنیا میں بھی امن چین دیں گے, قبر میں بھی امن چین دیں گے, اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کو امن چین عطا فرمائیں گے, اور وہ لوگ ہدایت کے اوپر ہو جائیں گے. اسی لیے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچانا بہت ضروری ہے. اور اس وقت دنیا کا جو ماحول ہے, یہ سارا گندا ماحول, باطل کی تمام سازشیں, پلاننگ بس ایک ہی بات کی طرف ہے کہ ہمارا ایمان پیور باقی نہ رہے, ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے, کفر کی گندگیاں مل جاوے. یہ ساری دنیا کی تمام شیطانی طاقتوں کے محنت کا خلاصہ ہے کہ مومن کا ایمان پیور باقی نہ رہے. اللہ میری آپ کی اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی سلامتی نصیب فرما، شرک اور کفر کی ملاوٹ سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بچا کر کے رکھے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے آپ اس سنت کو آج سے زندہ کیجئے کہ فجر اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور رات سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر کے بھی ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اور حضرات علماء کرام سے ادب سے درخواست کروں گا کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، یہ دو سورتوں کا گجراتی زبان میں ترجمہ، میننگ، مطلب لوگوں کو، عام مسلمان بھائیوں کو سمجھا دے رہے، اردو میں سمجھا دے رہے، لوکل لینگویج میں سمجھا دے رہے، تاکہ جب یہ دونوں سورت قرآن میں پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، تو اس کے میننگ کی طرف، اس کے معنی کی طرف، اس کے مطلب کی طرف ہمارا ذہن جائے گا، تو انشاءاللہ ایمان ہمارا پاورفل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ دونوں سنت پر عمل کا اہتمام عطا فرمائے۔ قرآن کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کو بیان فرمایا۔ معراج کیا چیز ہے؟ معراج کا میننگ ہے سیڑھی، یہ جو اوپر جانے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے اس کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو آسمان پر بلایا، ساتوں آسمان پر بلایا، ساتوں آسمان سے بھی اوپر بلایا، ایسی جگہ پر بلایا جہاں آج تک کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکا، جبرائیل امین بھی نہیں جا سکے، ایسی جگہ پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو بلایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت کی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ جنت دکھائی، جہنم دکھائی، عرش دکھایا، کرسی دکھائی، لوح محفوظ دکھلایا، اور مکہ سے چل کر کے بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین میں دکھلایا، اور وہاں تمام نبیوں کو جمع کر کے امامت کروائی۔ اتنا بڑا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا، اس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ اور یہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کے اوپر فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آپ سوچو کہ جس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، ایسے زمانے میں مکہ سے لے کر پیلسٹائن جانا، پیلسٹائن سے ساتوں آسمان پر جانا اور وہاں سے ریٹرن واپس آنا، کتنا لمبا چوڑا کام ہے۔ لیکن اتنے لمبے چوڑے کام کے لیے ٹائم کتنا لگا، وقت کتنا لگا. سبحان اللہ، قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام. عربک گرامر کے اعتبار سے یہاں لیلا نکیرہ ہے جو تقلیل کو بتلانے کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے ٹائم میں اللہ نے اپنے نبی کو اتنا لمبا چوڑا مبارک سفر کروا دیا، اتنا لمبا برکت والا پاکیزہ سفر کروا دیا. بعض روایت میں آتا ہے، آپ میں سے بڑے بوڑھوں نے دیکھا ہوگا، اور آج کل اینٹک پیس کا لوگوں کو بہت شوق ہے، تو جو اینٹک دروازے آتے ہیں اس پر دیکھا ہوگا کہ دروازے کے ہینڈل پرانے زمانے میں گول ہوتے تھے، کڑا ہوتا تھا اور وہ ہلتا بھی تھا. بعض روایتوں میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو گھر کا دروازہ کھلا، حضور تشریف لے گئے تو دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ ہینڈل جو راؤنڈ تھا، گول تھا، وہ ہلنے لگا. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہلتا ہے، تو جتنی دیر اس کو ہلنے میں لگی اتنے میں تو یہ پورا سفر کر کے حضور واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئے. یہ ہے کمال، یہ ہے بڑی فضیلت کی چیز، اس کو طیے وقت کہتے ہیں. جیسے طیے ارد ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے بندے لمبا لمبا سفر چند سیکنڈ میں کر لیتے ہیں، اس طرح ٹائم میں بھی طے ہوا کرتا ہے. اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت تو بہت مشہور ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور مغرب کی اذان تک میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے. یہ طے وقت کی کرامت ہے. ایک مرتبہ دلی والوں نے کہا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ عصر سے مغرب تک میں آدمی پورا قرآن پڑھ لے گئے؟ اچھا آج مجمع جمع ہو جاؤ. تو دلی کا بہت بڑا مجمع جمنا کے کنارے پر، جمنا ندی کے کنارے پر جمع ہوا، اور عصر کی نماز کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید نے قرآن پڑھنا شروع کیا الحمد سے، اور مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور قل اعوذ برب الناس پر پہنچ گئے، پورے مجمع نے سنا. اس طریقے سے اللہ اپنے بعض بندوں کو طے وقت کی کرامت عطا فرماتے ہیں. تو یہ معجزہ تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ سے پیلسٹائن، پیلسٹائن سے ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سے اللہ کا عرش کرسی، جنت جہنم لوح محفوظ، یہ پورا سفر حضور نے رات کے تھوڑے سے حصے میں کر لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ معراج جو حضور کو نصیب ہوئی تو اس کے پیچھے کا راز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. حضرات محدثین نے اس پر بڑی بات لکھی ہے، وہ ہمارے لیے بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے. وہ لیسن اور سبق یہ ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے ایمان کی دعوت دینے کے واسطے. طائف والوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن طائف والوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، قدم میں سے خون نکلا. آج بھی وہ نشان موجود ہے طائف میں، جہاں حضور کا خون مبارک گرا تھا وہاں راؤنڈ سرکل میں نشان بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جالی کا کارڈن موجود ہے کہ یہاں حضور کے خون مبارک کے قطرے گرے تھے، لو لوہان ہو گئے تھے. اور طائف کے نوجوانوں نے حضور کے پیچھے مذاق اڑاتے اڑاتے تالیاں بجائی تھی، حضور کو پتھر مارے تھے، بہت انسلٹ کیا طائف والوں نے، بہت توہین کی طائف والوں نے، بہت ذلیل اور رسوا کیا طائف والوں نے، لیکن میرے دینی بھائیوں یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کر لو، جو آدمی اللہ کے واسطے، ایک اللہ کے واسطے تکلیف اٹھاتا ہے، ایک اللہ کے واسطے ذلیل ہوتا ہے، ایک اللہ کے واسطے اس کا انسلٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس بندے کو دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام عطا کریں گے. یہ خدا کی شان ہے، خدا کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارا علاقہ وادی غیر ذی ذرا، تو مکہ المکرمہ کیا تھا، دور دور تک پانی بھی نہیں تھا، درخت بھی نہیں تھے، انسانوں کی آبادی بھی نہیں تھی، دور دور تک کچھ نہیں تھا، لیکن ایک عورت ذات جن کا نام ہے ماں ہاجرہ اور ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اسماعیل، دونوں اس جنگل کے اندر قربانی دیتے ہیں، تو اللہ نے ان کی قربانی کی برکت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو زمزم عطا فرمائے، زمزم کی نعمت عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاوے، اللہ کے لیے کوئی بھوکا پیاسا رہے، اللہ کے دین کے لیے ذلیل اور رسوا ہوئے، قسم خدا کی اللہ اس کو عزت عطا فرماتے، عزت کا مقام عطا فرماتے. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے نیچا ہوگا، اللہ کے لیے تواضع کرے گا، اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ عزت اس کو عطا فرمائیں گے. اسی لیے دینی بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے مصیبت اٹھانی پڑے، اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے، اللہ کے دین کے لیے انسلٹ ہوئے، اللہ کے دین کے لیے ذلتی اور توہین ہوئے، اس کو خوشی خوشی برداشت کر لو، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں عزت کا اونچا مقام عطا کرے. اللہ ہمیں ہمیشہ عافیت سے رکھے، عزت میں رکھے، لیکن کبھی موقع آ جائے اور اللہ کے دین کے لیے ہو تو انشاءاللہ اس کو ہنسی ہنسی خوشی خوشی قبول کر لو. رمضان گرمی کا رمضان، صبر کا رمضان، لیکن بندہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، تو اللہ نے کیا فرمایا، انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب بدلہ عطا فرمائیں گے، بے حساب ثواب عطا کریں گے. جو اللہ کے لیے صبر کرے، جو اللہ کے دین کے لیے سہن کرے، اللہ اس کو ثواب اور اجر عطا کرے. تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے ذلیل کیا، طائف والوں نے رسوا کیا، انسلٹ کیا، خون نکلا، تکلیف ہوئی، لیکن اس تکلیف کے اوپر اللہ تعالی نے نقد، نقد میننگ کیش، دو انعام عطا فرمائے. دنیا میں دو نقد کیش انعام عطا فرمائے. کیا انعام پہلا عطا فرمایا؟ میرے آقا طائف سے تشریف لا رہے، پتھر کھا کے آ رہے، ذلیل رسوا ہو کے آ رہے، مکہ کی طرف آ رہے. ایک جگہ ہے جہاں کھجوروں کی واڑیاں ہیں، اس کو بطن نخلا کہتے ہیں. کھجور کے درختوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے، تہجد میں قرآن پڑھ رہے. اتنے میں جناتوں کی ایک جماعت آئی، جناتوں کا ایک بڑا وفد آیا، اور جناتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زبان سے، برکتی زبان سے اللہ کا قرآن سنا. اور حقیقت ہے میرے بھائیوں، صحیح قرآن پڑھا جائے تو اس میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اللہ نے اس میں ایک اثر رکھا ہے. نبی کی نورانی اور مبارک زبان سے ان جناتوں نے قرآن سنا، تو سب سے پہلے تو جنات ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. اللہ اکبر. قرآن سننے کا ادب جناتوں سے سیکھو اے انسانوں. جن جناتوں کو تم بدماش کہتے ہو، شریر کہتے ہو، ان سے قرآن کا ادب سیکھو. جب یہ جنات آئے، آ کر کے کھجور کے درختوں پر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو جنات کہنے لگے، چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. تمام کے تمام جنات خاموش ہو گئے، چپ چاپ بیٹھ کر کے انہوں نے قرآن سنا. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان تمام جناتوں کو ایمان عطا فرما دیا. جو آدمی ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر سے کفر کو مٹاتے ہیں، شرک کو مٹاتے ہیں، گندگیوں کو مٹاتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر اللہ ایمان کا نور پیدا فرماتے ہیں. یہ تمام جناتوں نے قرآن سنا. دو جگہ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جناتوں نے قرآن سنا اور جنات ایمان لے آئے، اور صرف ایمان نہیں لائے، داعی بن کر کے گئے اور دوسرے جناتوں کو ایمان کی دعوت چلائی. سبحان اللہ. ادھر طائف میں ذلتی ہوئی، رسوائی ہوئی، تکلیف اٹھانی پڑی، پہلا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ جناتوں کے اندر ہمارے حضور کی دعوت چل پڑی اور جناتوں کے اندر ایمان کی ہوا چل پڑی اور جنات ایمان لانے لگے. یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام ملا. جب انسان اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے تو اللہ ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے لیے محنت کرو، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلائیں گے، ہدایت کے دروازوں کو کھولیں گے. یہ جتنے دروازے تمہیں بند نظر آ رہے، ہماری محنت میں کمی ہے، اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، ہماری دعا والی طاقت میں کمی ہے، ہمارے آنسوؤں میں کمی ہے. اگر راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہ جاوے، محنتیں ہماری صحیح ڈھنگ سے لگ جائے، یہ جتنے بھی دروازے بند ہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ ہر جگہ ہدایت کے دروازے انشاءاللہ کھولیں گے، اور دروازے کھلیں گے اور ہر جگہ ہدایت کی ہوائیں اللہ اپنے کرم سے انشاءاللہ پہنچائیں گے. کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں اس کمی کی تلافی کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا انعام ملا. دوسرا انعام کیا ملا؟ طائف والوں نے نبی جی کو ذلیل کیا، رسوا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے لاڈلے نبی، یہ طائف کے ظالموں نے آپ کو ذلیل کیا، میں تم کو اتنی اونچی عزت عطا کرتا ہوں کہ آج تک کسی فرشتے کو بھی میں نے وہ عزت نہیں عطا کی، کسی انسان کو بھی عزت عطا نہیں فرمائی۔ طائف سے ذلیل ہو کے مکہ پہنچے اور تھوڑے وقت میں اللہ نے معراج کی نعمت عطا فرمائی، ساتوں آسمان پر بلا لیا، عزت کا اونچا مقام عطا فرما لیا، اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی تو اللہ نے اس کے بدلے کے اندر آسمانوں کا سفر کرایا اور اپنے نبی کو جنت جہنم عرش کرسی لوح محفوظ ساری چیزوں کا نظارہ کرا دیا۔ میرے دینی بھائیوں، جو تکلیف اللہ کے لیے، جو ذلتی اللہ کے لیے، جو انسلٹ اللہ کے لیے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو بدلے ہو گئے، ایک تیسرا بدلہ بتاؤں۔ آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، نام سنا ہوگا، عالم اسلام کے داعی کبیر جن کی سوانح ہی چھپی ہے لسان الدعوتی و تبلیغ کے نام سے، تین جلدوں میں عربی میں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ۔ میں نے حضرت کے بیان ایسے سامنے بیٹھ کر سنے ہیں۔ حضرت نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے آقا نے طائف کے اندر جو تکلیف اٹھائی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا، وہ تیسرا انعام سن لو۔ طائف کی تکلیف کے اوپر تیسرا انعام، اس وقت پورے ایشیا کے اندر، پورے ایشیا میں، اور ایشین لوگ دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں وہاں ایمان ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، یہ پوری برکت ہے ہمارے حضور کے طائف میں پتھر کھانے کی، کہ اس طائف کے پتھر کی برکت سے اللہ نے ایشیا والوں کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیے۔ اسی طائف میں قبیلہ بنو ثقیف تھا جس کے جوانوں نے میرے آقا کو پتھر مارے تھے، پہاڑ کا فرشتہ آیا اور پہاڑ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ محمد آپ اجازت دے دو میں دو پہاڑ کو آپس میں ملا دوں اور طائف والوں کو پیس کر کے میں قیمہ کر دوں۔ اس رحمت للعالمین نبی نے یوں فرمایا، اگر یہ طائف والے ایمان نہیں لاتے ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی نسل ایمان لائے گی۔ اسی طائف کے قبیلے بنو ثقیف میں ایک 16 سال کا نوجوان لڑکا محمد بن قاسم ثقفی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ایمان کی بہار ہے، ایمان کی ہوائیں ہیں، وہ طائف کے اس 16 سال کے نوجوان محمد بن قاسم ثقفی کی محنتوں کی برکت ہے۔ یہ محمد بن قاسم سندھ آئے اور سندھ آ کر کے انہوں نے ایمان کی محنت شروع کی، اس کی برکت سے آج میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کلمے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں اس کلمے کو باقی فرمائے۔ یہ طائف کی تکلیف کی تیسری نعمت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ دینی بھائیوں، بندہ جب اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ طائف والوں نے حضور کو ستایا، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس موقع پر جو دعا مانگی تھی نا حضور نے، وہ دعا بھی بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ اللہ اکبر، پتھر کھائے، زخمی ہو گئے، کوئی سہارا نہیں۔ آج بھی وہ پتھر طائف میں موجود ہے جس کے اوپر ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے زخمی ہو کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِتًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي۔ اے اللہ، دنیا ناراض ہو جائے لیکن تو ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض نہیں ہوگا تو ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ تو ناراض مت ہونا، دنیا ناراض ہو جائے، اگر تو راضی رہے، بھلے ساری دنیا ناراض ہو جائے، مجھے دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا ایمان آج ایسا بنا جائے، کس کو دنیا میں راضی کرو گے، کس کو دنیا میں خوش کرو گے، امپوسیبل میٹر ہے، ناممکن چیز ہے سب کو راضی کرنا۔ یہ سارے چکر چھوڑو، اس کو راضی کرنا، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا، سارے چکر چھوڑو، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اللہ کو خوش کر لو، ایک اللہ کو راضی اور خوش کر لو، پھر کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، خدا کی دو انگلی کے درمیان مخلوق کے دل ہے۔ وہ بالنگ کرنے والا کیسے اسپن کرتا ہے دو انگلی سے بال کو، اللہ تعالی کے انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے دل ہے، خدا جب چاہے جدھر چاہے ادھر پھرا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کو راضی کر لو، کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ راضی ہو جائیں گے تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو طائف کی دعاؤں میں ایک جملہ یہ ہے پیارے آقا کا، طائف والوں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اللہ نے ایمان کی بہار چلائی جناتوں میں، معراج کی نعمت نصیب ہوئی طائف کی برکت سے، پورے ایشیا میں ایمان پھیلا طائف کی برکت سے۔ یہ تھا اللہ کے خاطر تکلیف اٹھانے کا نتیجہ، ثمرہ، برکت، انعام۔ اور دیکھیے قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، کتنا عجیب انداز میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سرکار جو ہے نا لوگوں کو ایوارڈ دیتی ہے، ایوارڈ، بڑی بڑی انٹرنیشنل سنستھائیں بھی ایوارڈ دیتی ہے، تو ایوارڈ دیتے ہیں نا تو ان کے نام کے آگے پیچھے بہت کچھ بڑھاتے، ریسپیکٹڈ سر، ریسپیکٹڈ میڈم، پتہ نہیں کیا کیا لوگ القاب لگاتے۔ یہاں معراج کے نام سے ایوارڈ مل رہا ہے، معراج کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے، تو تقاضا کیا تھا کہ اللہ بیان فرماتے، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، سبحان الذی اسرا بخلیلہ۔ حبیب کہتے، خلیل کہتے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدی۔ سبحان اللہ، یہ سورت اس کے بعد والی سورت، سورہ کہف شروع ہوئی وہاں پر بھی کیا فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ قرآن دینے کا تذکرہ ہوا، وہاں بھی کہا اپنے بندے کے اوپر۔ معراج کا تذکرہ کیا تو نبی کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا، قرآن اتارنے کا تذکرہ فرمایا تو نبی کو اللہ نے اپنا بندہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، عبدیت آ جائے، بندہ پناہ آ جائے، بندہ بن کے زندگی گزار دے، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ذرا اپنا ایمان تازہ کرو، کلمہ شہادت پڑھو۔ بخاری شریف میں صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے، آؤ بیٹھو ایمان تازہ کریں گے، بخاری میں روایت ہے۔ تو اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، چلو تھوڑی دیر ہم بھی ایمان تازہ کر لے رہے، ذرا کلمہ شہادت پڑھو میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن۔ کیا پڑھو گے، عبدہ ورسولہ، پہلے عبد پڑھو گے نا، پھر رسول پڑھو گے نا،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
سبحان اللہ. کلمہ شہادت جس پر ہمارا ایمان بچا ہوا ہے, ایمان کا مدار ہے, اس میں بھی جب نبی کے لیے شہادت کی بات آئی تو ہم کیا کہتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق کون کون؟ عبادت کے لائق اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کس کی؟ اللہ کی. پھر دوسرے حصے میں کیا پڑھتے ہیں, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ عبدیت بندگی یہ ہمارے اندر آ جائے. اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت ہر حالت میں اپنے اللہ کا حکم پورا کرے اس کو بندہ کہا جاتا ہے. اچھی طرح یاد رکھ لینا, بندہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا حکم پورا کرے اس کو کہتے ہیں بندہ, اور اللہ کا حکم نہ پورا کرے وہ بندہ نہیں ہے, وہ گندہ ہے. اور بندہ وہ ہے جو ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا حکم پورا کرے. اللہ ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا دے. آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. معراج دنیا میں شروع ہوئی مکہ المکرمہ سے, کعبہ سے, حرم سے, اور دنیا میں معراج پوری ہوئی مسجد اقصا بیت المقدس پیلسٹائن کے اوپر جا کر کے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پیلسٹائن مسجد اقصا ملک شام کیا چیز ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ پورا علاقہ برکتی علاقہ ہے, مسجد اقصا, بیت المقدس, پیلسٹائن, پورا ملک شام برکت والا علاقہ ہے. وہاں دینی برکت بھی ہے, دنیاوی برکت بھی ہے, ظاہری برکت بھی ہے, روحانی برکت بھی ہے. وہاں جا کر کے دیکھو, آپ کو میں ابھی کہوں گا تو آپ یقین نہیں مانو گے, تربوز کی اتنی بڑی بڑی سائز ان آنکھوں نے وہاں پر دیکھی ہے, اتنے بڑے بڑے سنترے اور موسمی ہوتی ہے. یہ وہاں ظاہری برکت ہے. اور باطنی برکت کیا ہے؟ قدم قدم پر نبیوں کی قبریں ہیں, کہیں ابراہیم علیہ السلام کی قبر, کہیں اسماعیل, کہیں پر حضرت یوسف کی قبر, کہیں حضرت یعقوب کی قبر, قدم قدم پر نبیوں کے مزارات ہیں. تو ظاہری برکت, باطنی روحانی برکت, دینی برکت, دنیاوی برکت, وہ پورے علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. خود اللہ گواہی دیتے ہیں, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ پورا علاقہ برکتی علاقہ ہے. اور جان لو ایک بات کو, قیامت کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جو برکتی علاقہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں, مسجد اقصا, بیت المقدس, پیلسٹائن, وہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا. وہاں نشانیاں بھی بنی ہوئی ہے کہ نیک لوگوں کی روح یہاں جمع ہوگی. کچھ آگے چل کر کے ایک جگہ آتی ہے کہ گنہگار اور گندے لوگوں کی روح قیامت کے دن یہاں پر ہوگی. جہاں مسجد اقصا ہے, جہاں قدس سے, وہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا. حساب کتاب اس جگہ کے اوپر ہوگا. یہ ہے پورا متبرک اور بابرکت علاقہ. اللہ خود اس کو برکتی کہتے ہیں, الذی بارکنا
حوله لنريه من آياتنا.
ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ پیلسٹائن میں، سیریا میں، شام میں، مسجد اقصا کے آجو باجو میں برکت آئی. کیسے برکت آئی؟ اللہ نے رکھ دی، لیکن ظاہری اسباب کیا ہوئے؟ ایک تفسیر کے مفسر نے بہت اچھی بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ کے خلیل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں پہلا نمبر ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا نمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں، ان کا وطن تو عراق تھا لیکن عراق سے ہجرت کر کے پیلسٹائن آئے تھے، مدینۃ الخلیل ایک شہر کا نام ہے، وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور وہاں مسجد ہے اور وہ حرم خلیل کہلاتا ہے. جیسے حرم مکہ ہے، حرم مدینہ ہے، تو حرم خلیل کہلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی آجو باجو والی جگہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہیں پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم یہ فلانا پہاڑ ہے، وہاں ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، کہ ابراہیم اس پہاڑ کے اوپر چڑھو اور چڑھ کر کے دور دور تک دیکھو، چاروں طرف دیکھو. ابراہیم جہاں جہاں تمہاری نظر پڑے گی، جہاں جہاں تم دیکھو گے اس پورے علاقے کو اللہ نے فرمایا کہ میں برکت والا بنا دوں گا. نبی کی نظر پڑ جاوے، نبی کی نظر پڑ جاوے، اللہ پورے علاقے کو برکت والا بنا دے وے. اللہ کے کسی ولی کی نظر پڑ جاوے، قدم پڑ جاوے، اللہ اس علاقے کو بھی برکت والا بنا دے وے. اس لیے مسلمانوں، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، زندہ ولیوں سے تعلق رکھو، زندہ ولیوں کے پاس جاؤ، زندہ ولیوں کے کانٹیکٹ میں رہو اور زندہ ولیوں کے ساتھ رہو. ان کی نظر کی برکت سے، ان کی کمپنی کی برکت سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے اللہ ہماری دل کی دنیا کو انشاءاللہ بدل دیں گے اور اس کو بنا دیں گے اللہ تعالی. تو یہ جو پورا علاقہ برکتی ہے، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر، ابراہیم علیہ السلام کی نظر کی برکت پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے متبرک، مقدس، پاکیزہ بنا دیا. اور ایسے کتنے انسانوں کی مثال ہے، گندے تھے، سڑیلے تھے، بگڑے تھے، اللہ کے کسی ولی کی نظر پڑی اور زندگی بدل گئی، لائن پر آ گئے، بن گئے، صحیح راستے کے اوپر آ گئے. معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بس یہی ایک بات سنا کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی. جب بڑی ملاقات ہوتی ہے تو گفٹ دیتے لیتے، تحفے ہدیے دیتے لیتے، اللہ سے ملاقات ہوئی. ساتوں آسمان کے بھی اوپر اللہ جانے کس جگہ پر ملاقات ہوئی، عرش کے بھی آگے، کرسی کے بھی آگے، اکیلے حضور تشریف لے گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی. اللہ نے تین تحفے عطا فرمائے، تین تحفے، تین گفٹ عطا فرمائی. پہلی گفٹ یہ عطا فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 50 نماز کا تحفہ لے کر کے جاؤ، 50 نماز عطا فرمائی. دوسری گفٹ عطا فرمائی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہم قبرستان پڑھتے ہیں نا، وہ روز رات کو عشاء بعد پڑھو، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ختم تک. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں جو آدمی رات کو اس کو عشاء کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کی طرف سے اس کی کفایت کریں گے، ہر تکلیف سے اس کی کفایت کریں گے۔ حدیث میں کفایت کے الفاظ ہے، شرح نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ رات بھر کی عبادت کی طرف سے کافی، تکلیفوں سے حفاظت کے لیے کافی، اس لیے روزانہ رات کو عشاء کے بعد یہ آخری آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لو، عجیب فائدہ ہوگا۔ آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین وہاں تک، عجیب ہے کہ پورا قرآن اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جبرائیل لے کے آئے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیت معراج کی ملاقات میں اللہ نے آسمانوں کے اوپر یہ چیز عطا فرمائی۔ اور تیسری نعمت کیا عطا فرمائی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ کہہ دینا، یہ تحفہ لے کر کے جاؤ کہ جو آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا میں اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ نے تیسرا تحفہ عطا فرمایا، اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ آج الگ الگ راستوں سے شرک آ رہا ہے، الگ الگ طریقوں سے شرک آ رہا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اولاد کو شرک سے بچاؤ، اللہ بڑے سے بڑے گناہ بھی انشاءاللہ معاف فرما دے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بناؤ، اور 50 نماز کا تحفہ لے کر حضور آئے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ لائے؟ تو کہا 50 نماز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی امت کے ساتھ انوبھو کیا ہے، امت کے اوپر 3 نماز فرض تھی، وہ بھی وہ تو سیدھی پڑھتے نہیں تھے، تو آپ کی امت تو 50 نماز کہاں پڑھے گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آخری نبی کی آخری امت تو انٹرنیٹ کے زمانے میں آئے گی، ہر وقت واٹس ایپ پر بیٹھی رہے گی۔ میری امت کے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، تو 3 نماز بھاری پڑتی تھی، تو امت محمدیہ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے ساتھ 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ نے اللہ کے پاس کچھ کم کراؤ نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، حضور جاتے رہے آتے گئے، اخیر میں خالی 5 نماز باقی رہے، 5 باقی رہی، تب بھی موسیٰ علیہ السلام تو یہ ریکویسٹ کرے جاؤ نہیں ایک ٹرائی مارو نہیں، 5 میں بھی کچھ کم ہو جائے، جاتا کیا ہے ٹرائی کرنے کے اندر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اللہ کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ جب بھی میں گیا اللہ نے 5 نماز کم کی، اب اخیر میں 5 باقی رہ گئے، تو اب جانے کا میننگ یہ کہ کیا 0 کرا کے آؤں؟ اسی لیے اب جانے کی میرے میں ہمت نہیں ہے، اب میں نہیں جاتا۔ جب حضور نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا؟ ما یبدل القول لدیا، میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ 50 نماز پڑھنی ہے، 50 نماز فرض ہے، میں نے کہہ دیا۔ آپ کی امت کو کہو کہ نبی کی سفارش کی برکت سے میں نے 5 باقی رکھی، لیکن میں ان کو 50 کا ثواب بتا دوں، 50 کی نیکی عطا کروں گا، میں وہ دینے والا اللہ ہوں کہ میں وعدہ کرنے کے بعد کمی ہی کیا کرتا، میں نے کہہ دیا تھا 50 نماز، بھلے یہ پڑھیں گے 5 نماز، لیکن میں ان کو 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ یہ خدا کے یہاں سے اعلان ہوا، ما یبدل القول لدیا، میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، اسی لیے آپ کی امت 5 پڑھے گی اور میں ان کو 50 نماز کا ثواب دوں گا۔ مسلمانوں، یہ معراج کے 3 تحفوں کو اپنی زندگی میں اپنا لو، 5 نماز پڑھو، 50 کا ثواب کماؤ، اور شرک سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچاؤ، اللہ گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور روزانہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنے کا معمول بنا لو۔ کرو گے عمل اس کو؟ اور شروع میں میں نے سنت بتائی، کیا سنت بتائی؟ فجر اور مغرب کی دو رکعت سنت میں، پہلی رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے؟ قل ھو اللہ احد۔ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اللہ اس کی برکت سے ایمان کو شرک سے پاک رکھیں گے، ایمان کی مضبوطی عطا کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مجلس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاؤ؟ ہاتھ اٹھاؤ بڑا۔ اچھا ماشاء اللہ، امریلی والے بہت ہوشیار لوگ ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو وعدہ کرو کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے، کہو انشاءاللہ کرو گے عمل۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ موت کے بعد اس کو جنت عطا کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد کیا پڑھو گے؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ہر نماز بعد پڑھو، کہو انشاءاللہ۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر کے بھی آیت الکرسی پڑھو، اللہ اس کی برکت سے پوری رات ہماری حفاظت کریں گے۔ تو کم از کم چھ مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے آپ سے، ہر نماز بعد ایک مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر ایک مرتبہ دعا کرنا۔ دعا کا طریقہ سیکھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے، رمضان بھی آ رہی ہے، دعا کا طریقہ سیکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا کرو، اور دعا ختم کرتے کرتے درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، پاپی اور مجرم ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، قسم قسم کے گناہ کیے ہیں، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے فضل کرنے والے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے. اے اللہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے، اے اللہ اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عصمت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فتنے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، ان تمام سازشوں کو ناکام فرماؤ، فتنوں کو ناکام فرماؤ، پلاننگ کو معطل فرماؤ. مولا ہم بے سہارا ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، مولا آپ کی طرف ہماری نظر ہے، ہمارا دھیان ہے، کیسے بھی ہے لیکن آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کی توفیق سے آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کے امتی ہے. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرماؤ، تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، دینی اداروں کی، دین کے کام کرنے والوں کی، اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، ہدایت کی ہواؤں کو چلا لیجیے، مظالم کا خاتمہ فرماؤ، امن و امان کا ماحول قائم فرماؤ. اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرماؤ، اے اللہ، اے اللہ جنات اور انسانوں کو ایمان عطا فرماؤ، ہمیں نمازوں کا خشوع عطا فرماؤ، رضائل سے پاک فرماؤ، آپ کی ذات سے صحیح تعلق عطا فرماؤ، زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، اجڑوں ہوئوں کو آباد فرماؤ، ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. مولا آج تک آپ سے مانگ کے محروم نہیں ہوئے، یہ سوالی ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مولا آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے بگڑی کے بنانے والے، اے اللہ رحم کرم کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے جمع ہونے کہنے سننے کو قبول فرما لیجیے. جہاں جہاں بھی دروازے بند ہیں، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، اے حاجی مطلق اللہ، بند دروازوں کو کھول دیجیے، بند دلوں کو کھول دیجیے، بند آبادیوں کو کھول دیجیے. اللہ ہر جگہ صحیح نحت سے قرآن مجید کی تعلیم، صحیح نحت سے دین کی تعلیم، صحیح نحت سے اسلامی تعلیم کا ماحول قائم فرما دیجیے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے تو ہندہ جیسی ظالمہ کے دل کو بھی کھول دیا تھا، جس نے آپ کے نبی کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، اے اللہ آپ نے اس ظالمہ کے دل کو بھی کھول دیا تھا. آج اسی ہدایت کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں، مولا
جہاں دل بن ہے، دماغ بن ہے، دروازے بن ہے، اپنے کرم سے دروازے کھول دیجئے اور دین کی نقل و حرکت، دین کی اشاعت کو عام فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لیجئے، مولا زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، اپنے دین کے مقبول کاموں کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ، ہم کو اشارہ والا بھی طرف سے حضرت والا کے